بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کا بے سرپرست بچوں کے مراکز کا دورہ۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی۔ جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہونے کی خبریں۔ یمن کا ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کے ذریعے قابض اسرائیل پر حملہ، صہیونی وزارت جنگ کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج کا میزائل ڈیفینس سسٹم ناکام۔ حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے کے مقصد سے ایران کے ساتھ 4th سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور یوم پدران کی مناسبت سے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کے 2 مراکز کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے منگل کو اس دورے کے دوران خانہ بہشت کا معائنہ کیا جو 15 سے کم عمر کے بچوں کے لیے ہے اور اسے شہدا کے اہل خانہ چلاتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے بے سرپرست بچوں اور نوجوانوں کو فن و ہنر سکھانے اور معاشی طور پر خود مختار بنانے کے مرکز کا بھی دورہ کیا۔ یہ مرکز 15 سے 18 سال کے نوجوانوں کے لیے مخصوص ہے۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق رائے ہونے کی خبر دی ہے۔ قانونی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ جنیوا میں ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور انجام پایا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ یہ مذاکرات سنجیدہ، شفاف اور تعمیری تھے اور ان میں کچھ مسائل پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ ہی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی موضوع کے بارے میں کچھ باتوں پر غور و خوص کیا گیا جو ایک سمجھوتے کے لیے ضروری ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ مذاکرات کو شروع ہونا چاہیے اور ایک سمجھوتے کے حصول کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے مناسب ماحول پیدا کیا جائے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے جرائم کے دوران مزید 2 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی استقامتی تحریکوں اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی کے نامہ نگار 40 سالہ محمد بشیر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے حملوں میں شدید زخمی ہونے والے محمد بشیر منگل کی صبح آپریشن کے دوران شہید ہو گئے۔ دوسری جانب خاتون فلسطینی نامہ نگار اہلام نافذ التلولی مرکزی غزہ کے العمری علاقے میں اسرائیلی فوج کی پیر کی شام کو ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں۔ دنیا اسنا اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا انخلا انجام پائے گا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ جلد ہی طے پانے والا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں غزہ سے 33 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ سے تدریجاً پیچھے ہٹے گی۔ فریقین کے درمیان معاہدے کی کامیابی اور دیر پا امن کا انحصار صہیونی حکومت کی جانب سے اس کی مکمل پابندی کیے جانے پر ہوگا۔ اسرائیل ہر صہیونی خاتون فوجی کے بدلے ایسی 20 فلسطینی قیدی خواتین کو رہا کرے گا جنہیں اب تک قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ یمنی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی وزارت جنگ کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سلی نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی فلسطین 2 بیلسٹک میزائل کے ذریعے کی گئی۔ یہ میزائل اپنے ہدف پر لگا اور اسرائیلی حکومت کا دفاعی سسٹم اسے روکنے میں ناکام رہا۔ یحییٰ سلی نے مزید کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے مظلوم فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں یافا شہر میں اسرائیلی وزارت جنگ کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اسرائیلی حکومت کے حملوں کے خاتمے اور غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ حکومت پاکستان نے مشترکہ تجارت کو آسان بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اسمگلنگ کو روکنے کے مقصد سے صوبے بلوچستان کے علاقے چدکی اور سیستان و بلوچستان کے علاقے کوہک میں ایران کے ساتھ 4th سرحدی گزرگاہ کھولنے کے حتمی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ نئی سرحدی کراسنگ کھولنے کا حکم نامہ پاکستان کے بارڈر ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زبیر شاہ نے ایف بی آر کے توسط سے جاری کیا ہے، جس میں پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر نے بتایا ہے کہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی علاقے کوہک سے متصل پنجگور ضلع میں ایک نئی سرحدی گزرگاہ قائم کی جائے گی۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے کا مقصد دونوں پڑوسی ممالک کے سرحدی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور خاص طور پر غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ کو روکنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع کے لیے اشیاء خورنوش کا دوسرا قافلہ منگل کو 6 دن کے بعد ٹل کینٹ سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سے موصول رپورٹ کے مطابق 45 مال بردار گاڑیوں پر مشتمل قافلے میں آٹا، گھی، چینی اور روزمرہ کی اشیاء سمیت تاجروں کا سامان بھجوایا گیا ہے، جبکہ قافلے کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مال بردار ٹرک پارا چنار، بوشہرہ، علیزئی اور دیگر متاثرہ علاقوں تک پہنچائے جائیں گے۔ کرم میں حالیہ کشیدگی کے بعد پہلا قافلہ 8 جنوری کو روانہ کیا گیا تھا۔ متاثرہ علاقوں میں ادویات اور سامان کی قلت میں کچھ حد تک کمی کا امکان ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ضلع کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں، امن معاہدے کے بعد مورچے مسمار کیے جا رہے ہیں، خوراک اور ادویات بھی پہنچائی جا رہی ہیں، امید ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر قیام امن کو یقینی بنائیں گے۔ ہندوستانی سنیکت کسان مورچے ایس کے ایم کے غیر سیاسی دھڑے کے رہنما جگجیت سنگھ ڈالیوال کی بھوک ہڑتال منگل کو 50ویں دن بھی جاری رہی، جبکہ ڈاکٹروں نے ان کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کسان رہنما کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ان کی بگڑتی صحت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ پاتڑا میں ایس کے ایم کے سیاسی و غیر سیاسی دھڑوں کی مشترکہ میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ 18 جنوری کو کسان رہنما ایک بار پھر ملاقات کریں گے تاکہ مرکز کی نئی زرعی مارکیٹنگ پالیسی کے خلاف متحدہ حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ نواب سلام کو لبنان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے کے بعد صدر جوزف اون نے انہیں نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نواب سلام کو کابینہ کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کے 84 ممبران کی حمایت حاصل ہے اور اس بنیاد پر انہیں کابینہ کی تشکیل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ نواب صاحب سلام اقوام متحدہ میں لبنان کے سفیر اور ہیگ کی عالمی عدالت کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ لبنان میں اقتدار کی تقسیم دین و ثقافت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم اہل سنت اور پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ مذہب سے ہوتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ پر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق آگ سے اب تک 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث 13,000 سے زیادہ مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2,00,000 سے زیادہ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ سے اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں 125 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے جلتی ہوئی چیزیں اڑ کر گرنے سے آگ مزید پھیلنے لگی ہے۔ امریکی حکام تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اس آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات نہ صرف رکی نہیں ہیں بلکہ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کی تیل کی برآمدات 2024 میں 58,70,00,000 بیرل تک پہنچ گئی تھی، جو کہ سن 2023 کے مقابلے میں 10.57% زیادہ رہی۔ اس بات کا اعلان یونائیٹڈ اگینسٹ نیوکلیئر ایران یو اے این آئی نے کیا ہے۔ یو اے این آئی ایک ایسی تنظیم ہے جس نے حالیہ برسوں میں ایران کے ساتھ ملکوں کی تجارت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس تنظیم نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ چین ایرانی تیل کا اہم خریدار ہے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اپنے تیل کی برآمدات جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی عشق نبی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با مجھ کو قسمت نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جیسے ہی سیاست کا نام آتا ہے، عام طور پر ذہنوں میں مکر و فریب، ظلم و ستم، انسانی فضل و شرف کی رسوائی، خونریزی، آباد بستیوں کی ویرانی اور الہی مقدسات کی پامالی کا تصور ہوتا ہے. لفظ سیاست سابق حکمرانوں کے گندے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے حقیقی معنی اور معنوی حیثیت کھو بیٹھا، جبکہ تاریخ سیاست کے طویل عرصے میں قدیم فلاسفہ ہمیشہ سیاست کو ایک مستقل حیثیت دیتے رہے کہ جو سیاست مدن کے نام سے مشہور ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیاست اور الہی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے نہج البلاغہ کی حکمت نظری اور اس کے بنیادی عقائد سے اچھی طرح باخبر ہونا ضروری ہے. چنانچہ اگر نہج البلاغہ کی حکمت نظری جھوٹ، دغابازی، فریب، مکاری اور ظلم و ستم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تو ان کی سیاست میں ان چیزوں کو تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں. بلا شبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کا آئین سیاست الہی مکتب فکر اور انسانی فضل و کمالات پر استوار ہے. اگرچہ سیاست کی یہ سیرت و روش خود ان کی ذات کے لیے گنا ثابت ہوئی اور اس نے سرکشیوں اور فسادیوں کو ان کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف آپ کی یہی روش بشری فضل و کمال کی ایسی راہ معین کر رہی تھی جو تاریخ سیاست میں عالم انسانیت کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئی. سیاست کے حقیقی معنی انسانی معاشرے، ملک اور عوام کی سرپرستی اور قیادت کے پہلوؤں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کی ضمانت ملتی ہو. مشہور فلسفی ارسطو نے سیاست کی تعریف میں کہا ہے کہ ہر مجموعے کا اہم ترین موضوع سب سے اچھی نیکی قرار پائے اور اس کا نام سیاست و حکومت رکھا جائے، اور سیاست میں نیکی کا مطلب سماجی انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو عوام کی اصلاح اور بہبودی سے وابستہ ہے. صدیوں سے سیاست کے سلسلے میں بیان کی جانے والی یہ غلط تعریف سیاست دانوں اور حکمرانوں کی اس فکر کی عکاس ہے کہ ہم تمام مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کسی سیاستداں کی زبان پر انصاف، مظلوموں کی حمایت اور نظم و ضبط جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی چالیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثر افراد مکر و فریب کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور نادان لوگ اس قسم کے ہیلوں کو راہ حل سمجھتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلامی سیاست کی کامیابی کے لیے جور و ستم کو ہرگز وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ سیاست کا معیار و محور عدالت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ مختصر حکومت تاریخ بشریت میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت کو امانت سمجھتے تھے اور خود قرآن کریم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آپ اسی نظریے پر خود بھی عمل پیرا رہے اور ارکان حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے اشعث بن قیس کو لکھا کہ یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، جسے دنیا والوں نے ایک منصب اور بہت بڑا عہدہ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت سے کم تر اور مکھی کے پر سے زیادہ ہلکی ہے، بلکہ ثروت و حکومت علی علیہ السلام کی نظر میں سور کی ان اتڑیوں سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومت جس میں حق کا قیام اور باطل کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی قیمت کہنہ و پیوند زدہ جوتیوں سے کم تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خدمت گزاری کا نام ہے۔ حکومت کی اہمیت اور قیمت اس وقت ہے جب یہ خدمت خدا اور خدمت مخلوق کا ذریعہ ہو۔ مختصر یہ کہ اسلامی سیاست میں خدا اور آخرت پر ایمان، دین اور انسانی فضائل، صداقت اور حسن نیت، خلوص، خدمت اور حقیقت اصل محور ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام سیاسی طریقوں میں مادی جوڑ توڑ، خودخواہی، ریاکاری، بے اعتباری، ظلم و ستم، ناانصافی، نفرت انگیز دوخلی پالیسی، مکاری اور عیاری کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید حسین عباس زیدی صاحب، ممرہ کوسہ تھانہ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پروگرام سنے، اچھا لگا۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام و بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر مشتمل پروگرام بھی نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، بہت پسند آیا۔ انٹرویو بھی بہت خوب تھا، دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید حسین عباس زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار، اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں، آنکھ، ناک، کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی۔ لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے، اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا، آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا۔ ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا۔ نہ بے اشتری سوارم، نہ چو شتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہر یارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم۔ قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا، بھائی درویش تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی، نہ کوئی دکھ نہ بیماری، نہ کوئی غم نہ فکر معاش، بڑا تندرست نوجوان تھا۔ آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا، یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی۔ قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا بڑا ہرا بھرا۔ قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں، کچھ کھائیں پیئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا۔ درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا، میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے۔ لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ درویش نے ان لوگوں سے کہا، بھائیو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، حیرت کیوں نہ ہو بھائی، ایک صحت مند جوان وہ بھی اونٹ پر سوار ہو، نہ راستے کی سختی اٹھائے، نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو، راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے، اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو، نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی، مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 دی 14 رجب اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس دہ سن 1354 ہجری شمسی کو عظیم محدث الحاج شیخ عباس قمی کے فرزند آیت اللہ علی محدث زادہ قمی نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم مشہد مقدس میں حاصل کرنے کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے۔ سن 1320 ہجری شمسی میں وہ قم واپس آ گئے، جہاں انہوں نے شیخ ابو الحسن مشکینی اور سید صدر الدین جزائری کے دروس میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے والد شیخ عباس قمی کی غیر مطبوعہ کتب کی تصحیح کر کے انہیں شائع کرایا۔ آیت اللہ محدث زادہ قمی نے 15 خدا سن 1342 ہجری شمسی کے خونریز واقعے کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی حمایت میں شاہ کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ انہیں 50 دیگر علماء کرام کے ہمراہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ 4 جلدوں پر مشتمل ان کی کتاب امام صادق علیہ السلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھبیس دہ 1357 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عوام کی تحریک میں شدت آنے کے بعد شاہ ایران محمد رضا پہلوی نے علاج کے بہانے ایران سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ایسے حالات میں ایران سے فرار ہوا کہ جب ایران کے تمام عوام شاہی نظام کے خاتمے اور اسلامی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شاہ کے فرار سے ایرانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کو انہوں نے اپنی اہم کامیابی قرار دیا۔ اس سے چند روز قبل حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے، جو پیرس میں تھے، اپنے ایک پیغام میں فرمایا تھا، سلطنت سے کنارہ کشی کے بغیر شاہ کے فرار سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی، پہلوی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام کے بعد عظیم الشان جلوس نکالا گیا۔ شاہ کے فرار کے بعد عوام خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنے درمیان مکمل اتحاد و یکجہتی کا اعلان کیا۔ چودہ رجب سن 1272 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ میر محمد صادق مدرس خاتون آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1207 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم اور قرآن سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور خود استادی کی منزل تک پہنچ گئے۔ آیت اللہ خاتون آبادی کو فقہ، حدیث، تفسیر و کلام کے علاوہ ریاضیات کا بھی کافی علم تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ 15 جنوری 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی. حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی. اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ منشین نے تیار کیا جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا اور 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا. 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا. اس سے متصل نوادرات کا ایک حال بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں. مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑ روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے جسے باغ جناح کا نام دیا گیا. پندرہ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا. اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگاہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے اور کوئی بھی شخص ویکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے اور ویکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے. مفت آن لائن دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے. بتایا جاتا ہے کہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے. سن 2014 میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً 50 کروڑ ماہانہ تھی. ویکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے لیکن ویکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور سینی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں. ویکیپیڈیا کا دفتر امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے اور یہ دائرۃ المعارف خود کو امریکی قوانین کا تابع سمجھتا ہے. پندرہ جنوری سن 1796 عیسوی کو روسی منصف اور سیاستدان الیگزینڈر گریبائیڈوف پیدا ہوئے. ان کو ڈرامہ لکھنے پر عبور حاصل تھا. انہوں نے ایک کامیڈی لکھی جس کا نام ہے زیادہ ذہانت بد نصیبی ہے. گریبائیڈوف کو سیاست میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. ایران اور روس کی دوسری جنگ میں وہ روسی فوج کے ایک افسر تھے. اس جنگ میں ایران کی شکست کے بعد زار روس کے حکم پر وہ روسی جنگی قیدیوں کی آزادی کے مقصد سے سن 1828 میں تہران آئے. اس مشن میں ان کے غرور، ناتجربہ کاری اور تشدد کے باعث عوام ان کے خلاف مشتعل ہو گئے. یہ اشتعال سن 1829 میں ان کے قتل پر منتج ہوا. اور 15 جنوری سن 1848 عیسوی کو ایل سلواڈور نے وسطی امریکہ کی یونین کی تحلیل کے بعد باضابطہ طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. لیکن اپنی خود مختاری کے ایک صدی کے بعد بھی یہ ملک امن و استحکام سے ہمکنار نہ ہو سکا. یہ ملک برسہ برس تک اسپین کے قبضے میں رہا اور 1821 میں ایل سلواڈور نے اسپین سے آزادی حاصل کی اور سن 1824 میں وسطی امریکہ کی یونین کی رکنیت اختیار کر لی. اس یونین کی تحلیل کے بعد ایل سلواڈور مکمل طور پر خود مختار ہو گیا. واضح ہے کہ سن 1931 میں ایل سلواڈور کو عالمی منڈی میں چائے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا. ایل سلواڈور وسطی امریکہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ہے. اس کا رقبہ تقریباً 21,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بحر الکاہل کے ساحل پر گوئٹے مالا اور ہونڈراس کے درمیان خلیج فونسیکا پر واقع ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان
اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔
Thank you.